بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 جولائی 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ حقیق سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان، قرآن اور پاکستان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ رمضان اب تیزی سے ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، کچھ راتیں ابھی باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ یہ جہنم کے عذاب سے رستگاری، اس سے بچاؤ کے لیے یہ بہت مؤثر ہے. اس میں اگر محنت کر لی جائے اس طور سے کہ جو مطلوب ہے، روزہ بھی رکھا جائے انہی شرائط و آداب کے ساتھ کہ جو اصل میں پسندیدہ ہے، جو قبولیت حاصل کرے اللہ کے ہاں، اور پھر رات بھی قرآن مجید کے ساتھ سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں گزاری جائے، تو یقیناً اس ماہ مبارک کی برکات سے ہم بہتر طور پر مستفید ہو سکیں گے. اور وہ جو اصل منزل ہے کہ خسارے سے اور عذاب علیم سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے آخرت کی اس رسوائی سے، اور وہ اس مہینے میں جو ہے انسان اگر محنت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ حاصل ہو جائے گی. وآخرہ عتق رقبتہ من النار. تو یہ آخری عشرہ ہے، اور وہ حدیث بھی ذرا دوبارہ ذہن میں لے آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی ایک دعا پر آمین کہی تھی، اور انہوں نے دعا دی تھی، بلکہ وہ بد دعا تھی، کہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو ماہ رمضان جیسی نعمت عطا ہو جائے، موقع مل جائے اسے ماہ رمضان کو گزارنے کا، اس کی زندگی میں آئے اور وہ اس میں محنت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہ دلا سکے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو، ہم ان ساعات کا بہترین استعمال کر سکیں اور جو مطلوب ہے اسی انداز سے وقت گزار سکیں. ماہ رمضان کی مصروفیات کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ روزہ رکھنا ہے، معلوم ہے سب کو، پھر تراویح ہے، اور اسی تراوی کی ایک شکل جو ہم نے قرآن کو ہم سمجھے بھی بیٹھ کر، وہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، اس میں اور خیرات کے کام، نیکیوں کے کام، صدقات وغیرہ یہ بھی سارے کرنے کے ہیں، اور اس کی بھی بہت ظاہر بات ہے کہ جب ہر عمل کا اجر و ثواب 70 گنا ہو رہا ہے تو پھر بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک محسوس ہوتا ہے کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ سارے کام بقیہ چھوڑ کر ہم یہ کام کر اس مہینے میں کریں. دنیاوی کاموں کو تو پیچھے ڈالنا چاہیے، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے اکثر رمضان کے مہینے جو ہیں، اس ماہ رمضان کے جو روزے کی فرضیت کے بعد گزرے ہیں، فرضیت جو ہوئی ہے آپ کے علم میں ہے، وہ تو جا کے مدینہ میں ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت کا حکم ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے کے جو یہ 2 سال ہیں اس کے دوران نازل ہوئی. تو اس کے بعد سے جب سے یہ رمضان کے روزے کی فرضیت آئی ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رمضان المبارک جو ہیں وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں گزرے. یہ ایک اگر آپ مطالعہ کریں سیرت کا تو یہ ایک عجیب گوشہ سامنے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اور اس قسم کے کام، باطن سے پنجہ آزمائی اور پنجہ آزمائی کی وہ آخری منزل کے قتال فی سبیل اللہ، یہ سارے جو ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں اور انسان جو ہے صرف وہ مسجد کا ہو کر رہ جائے. نہیں، یہ کام بھی اصل میں دین کے کام ہیں اور اس کے حوالے سے ان کی پرائیورٹی ہے. چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں مختار فاروقی صاحب، ان کا ایک مضمون تازہ مساق میں شائع ہوا ہے، ہمارے بزرگ ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے پورا جو ہے مدنی دور کے ایک ایک رمضان کے حوالے سے تفصیل بیان کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے گزارا ہے، اور جو اس کا حاصل یہ ہے کہ اکثر ماہ رمضان آپ کے جہاد و قتال کی سرگرمی میں گزرے اور صرف ہوئے. پہلا بڑا غزوہ جو ہے وہ معلوم ہے سب کو، غزوہ بدر، اور اکثر مسلمانوں کو اس کی تاریخ بھی یاد ہے، وہ 17 رمضان المبارک ہے. یہ مارکا جو ہے عین رمضان کے وسط میں پیش آیا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ مدینہ سے چل کر بدر تک آئے تھے تو یہ تو کئی دنوں کا سفر ہے، تو یہ سفر بھی آپ نے کیا ہے، اور باقاعدہ جو مارکا ہوا وہ 17 رمضان کو ہوا، اور پھر واپسی تک پہنچتے پہنچتے ماہ رمضان شاید گزر ہی چکا ہو. تو پورا ماہ رمضان آپ کا اس مصروفیت میں گزرا ہے، غزوہ بدر. یہ 2 ہجری ہے، یعنی گویا کہ فرضیت رمضان کے بعد جو اگلا سال تھا، پہلا ہی سال، وہ اس مصروفیت میں گزرا. اس سے اگلے سال 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا ہے، لیکن وہ شوال کے مہینے میں ہوا، ابتدائی شوال، 6 شوال ہے بعض روایات کے مطابق. لیکن تیاریوں کی خبریں تو پہلے سے آ رہی تھی، مکے والے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، وہ تو سارا سال تیاری کرتے رہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبریں لے رہے تھے اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. تو وہ رمضان کا مہینہ ہی تھا وسط میں کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو یہ مہینہ اس غزوہ احد کی تیاریوں میں اور اس کی پلاننگ کے حوالے سے جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت میں گزرا ہے، اس کا بڑا حصہ. اسی طرح سن پانچ جو ہجری ہے اس میں بہت بڑا ایک اور غزوہ جو سیرت کی کتابوں میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بڑا فیصلہ کن تھا، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ 5 شوال کو ہوا، اور اس کی تیاری کی خبریں بھی جو ہیں وہ بہت پہلے سے آ رہی تھیں، اس لیے کہ سارے قبائل عرب اور یہود سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ سازشیں جو ہیں ان کی خبریں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. تو ادھر جو ہے وہ خندق کھودی گئی ہے، آپ یوں سمجھئے کہ ماہ رمضان میں وہ خندق کھودی جا رہی تھی، جو بہت سخت مرحلہ تھا. یہ آپ نے یہ گزارا ہے مہینہ اس کیفیت کے ساتھ، اس بہت بڑے غزوے کی تیاری میں، اور خاص طور پر یہ انتہائی کٹھن کام تھا خندق کی کھدائی کا، اس لیے کہ وہ علاقہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بہت سخت زمین ہے، اندر چٹانیں ہیں، ہمارے طرح کی یہ نرم مٹی نہیں ہے وہاں. ساتھ ہی اس کے پیچھے جو ہے پہاڑ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے سن 5 کا معاملہ. اس کے بعد البتہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد کچھ امن رہا, اور جب وہ صلح ختم ہوئی ہے تو سن 8 کو آپ مکہ سے روانہ ہوئے 10,000 صحابہ کی معیت میں مکے کے لیے, اور پوری جنگی تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں فتح مکہ کے لیے. اور یہ بھی جو ہے عین معاملہ جو ہے رمضان میں ہوا سن 8 کا. تو یہ مصروفیت بھی آپ کی ماہ رمضان مبارک کی ہے. اس سے اگلا سال دیکھ لیجئے سن 9. سن 9 کے اندر رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ تھا, وہ جو بہت بڑی جنگ غزوہ تبوک جس کے لیے وہ سفر تبوک آپ نے کیا, جنگ کی نوبت نہیں آئی اگرچہ, لیکن ایک مہینے کا تو سفر تھا جانے کا, ایک مہینے کا آنے کا, اور ایک مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا. اور اسی دوران ماہ رمضان بھی آیا, آپ مدینہ میں نہیں تھے سن 9 کے رمضان میں, آپ اسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے. یہ ہے صورتحال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو کس انداز سے گزارا ہے, کن مصروفیات میں گزارا ہے. یہ پرائیورٹی نمبر 1 تھی, اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا یہ مشن تھا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. 3 مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا, اور میزان دے کر, دین حق دے کر, ایک عادلانہ نظام دے کر, تاکہ یہ عادلانہ نظام جو ہے یہ قائم کیا جائے پورے نظام زندگی پر اور تمام ادیان کے اوپر. اللہ کے اس دین کو قائم اور غالب کرنا مقصد بعثت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اہم مشن تھا, اور اسی کے لیے یہ غزوات بھی ہوئے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اب جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. ایک وقت آیا, اس سے پہلے مکی دور میں دعوت کا دور تھا, اور کہا گیا تھا کہ ہاتھ بھی بندے رکھو, لیکن جب قوت فراہم ہو گئی, ایک جمعیت مل گئی, حزب اللہ تیار ہو گئی, پھر آپ نے دیر نہیں کی, بلکہ غزوہ بدر جو ہوا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے, جو میں چاہوں گا ان کا ترجمہ بھی رکھ دوں. غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی فتح عطا کی تھی, فتح مبین, ایک طرف 1,000 کا لشکر جو پوری تیاری سے آیا, اور دوسری طرف صرف 313, اور وہ بھی بغیر کسی جنگی تیاری کے آ گئے تھے, اس کی میں تفصیل بیان کروں گا. چنانچہ کوئی میچ نہیں تھا, اور قریش کو اتنا اس پر جو ہے وہ, خاص طور پہ ابو جہل کو اتنا یقین تھا اپنی فتح کا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے, پتہ لگ جائے گا کون حق پر ہے اور کس کا موقف غلط ہے. اس لیے کہ اسے یقین تھا اپنی فتح کا 100%, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نہتے 313 جو ہیں وہ 1,000 کے پورے طرح مسلح لشکر کو جو ہے شکست دے سکتے ہیں. مادی اسباب کے اعتبار سے تو کوئی امکان ہی نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد, اس فتح کے بعد اللہ تعالی نے جو پھر مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں, سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے, اور اللہ تعالی کی طرف سے انہی حوالوں سے ہدایات ہیں جو دی گئی ہیں سورہ مبارکہ میں, تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ہدایات ہیں جو ہمارے لیے آج بھی بہت قیمتی ہیں, قیامت تک کے لیے ان کی جو افادیت ہے وہ غیر معمولی ہے, اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ یہ غزوہ کیوں ہوا تھا, میں اصل میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل کچھ ایک سوچ یہ بھی بن گئی ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال نہیں ہے, صرف دفاعی جنگ ہے, اور یہ بالکل غلط سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اقدام کیا تھا جب آپ تشریف لے آئے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ میں, تو مدینہ پہنچ کر آپ نے جو اقدامات کیے تھے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار ان کے درمیان مواخات قائم کی، بڑے حکیمانہ قسم کے آپ کے اقدامات تھے، بہت دور اندیشی والے اقدامات تھے. مہاجرین چل کر آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹے پیٹے آئے ہیں اور اب جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. چنانچہ ایک بہت خوبصورت راستہ آپ نے تجویز فرمایا اور وہ مواخات قائم ہو گئی. اسی دوران مسجد نبوی کی تعمیر کا بھی آغاز ہوا. تیسرا کام آپ نے مدینہ پہنچ کر جو کیا وہ یہ تھا کہ جو قریش کے قافلے گزرتے تھے مدینہ کے پاس سے ہو کر، وہ جب شام کی طرف جاتے تھے تو یہاں سے ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا وہ مدینہ کے کچھ فاصلے سے گزرتا تھا، اس کے اوپر آپ نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے ہیں کہ اس کی نگرانی کرو، اور اس نگرانی کے نتیجے میں قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے جو یہ قافلے ہیں یہ خطرے میں ہیں. انہیں منوپلی تھی، ان کو حاصل تھی، ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے قافلوں پر لوٹ مار یہ تو ایک معمول کا حصہ تھی اور یہ بہت کثرت سے ہوتا تھا معاملہ. راہزنی، لوٹ مار اور لوگوں کو جو ہے یرغمال بنا کے، غلام بنا کر بیچ دینا تو عام تھا، لیکن قریش کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس لیے کہ تمام عرب کے جو قبائل ہیں ان کے سارے بت جو ہیں وہ بیت اللہ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، 360 بت. گویا یہ یرغمالی تھے ان کے پاس، قریش کے پاس، اور قریش جو ہیں وہ بیت اللہ کے متولی ہیں، لہذا اس بیت اللہ کی وجہ سے کوئی ان کے قافلوں کو اٹیک نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا شروع کیے اور دستے بھیجے ہیں اور انہوں نے اپنی پریزنس وہاں شو کی ہے. اب قریش کو اندازہ ہوا کہ اب ہماری یہ جو ہے یہ تجارتی روٹ اب یہ محفوظ نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کو پاش پاش کر نہیں آئے تھے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بقیہ عرب کا تو تھا کہ ان کے بت جو ہیں وہ یرغمالی رکھے ہوئے ادھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کو پاش پاش کرنے آئے تھے. لہذا آپ آگے بڑھ کر کر رہے تھے اقدام اور اسی طرح کی ایک مہم. بلکہ وہ رستہ جو آگے اس کے بعد یمن کو جاتا ہے مکہ سے ہو کر، یہی ٹریڈ روٹ جو ہے مکہ سے ہو کر پھر یمن کو بھی جا رہا، اس پر بھی آپ نے قافلے جو ہیں اپنے دستے بھیجے ہیں. اور نخلہ کے مقام پر غزوہ بدر سے پہلے اتفاقاً مسلمانوں کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اس قافلے والوں کے ساتھ، ہر قافلے کے ساتھ بھی 10-15-20-25 آدمی تو ہوتے تھے، کچھ حفاظت کا بھی سامان اور پھر یہ کہ جتنا کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں. تو جو مسلمانوں کا دستہ وہاں بھیجا گیا تھا اسی وجہ سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک ہدایت یہ تھی کہ ٹکراؤ نہیں کرنا لیکن اپنی پریزنس شو کرنی ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کو ہراسمنٹ دینی ہے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ ان کے جو ہیں یہ قافلے اب محفوظ نہیں ہیں، لیکن ٹکراؤ سے گریز کرنا ہے. لیکن نخلہ میں ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ایک مشرک مارا گیا اس میں، اور مسلمان باقی جو ہیں وہ قافلے کا مار لے کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پسند نہیں کیا اس معاملے کو، لیکن ہوا یہ کہ گویا مسلمانوں کی طرف سے پہل ہو گئی ہے، اٹیک ہوا مسلمانوں کی طرف سے ہوا. اب وہاں پر مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ محمد کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک آدمی بھی مار دیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا. یہ تمہید بنی ہے غزوہ بدر کی، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم غزوہ بدر سے متصل قبل جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، اور وہ جب وہاں سے گزری ہیں تو مسلمانوں کے ایک دستے نے تعاقب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. آٹھ مہمات آپ نے بھیجی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، یہ ہماری عام تاریخوں کی کتابوں میں سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اور رحیق المختوم پڑھیے آپ، جو اس دور میں الحمدللہ کہ موسٹ اوتھینٹک کتاب مانی گئی ہے سیرت پر، اور اسے ایوارڈ بھی ملا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ اس کتاب کو، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اس سے پہلے یہ جو تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے بھی اپنی ساری اس کے اندر جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے ہی بات لکھی ہے کہ مسلمان اصل میں اس قافلے کے تعاقب میں گئے تھے، تو جاتے ہوئے بھی تعاقب کیا تھا، اور اس میں مال اسباب بہت زیادہ تھا. واپسی پر پھر انہیں اندیشہ تھا، ابو سفیان جو ہیں وہ اس قافلے کو لے کر جا رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، واپسی پر پھر اندیشہ ہوا انہیں کہ مسلمان تعاقب کریں گے اور واپسی پر تو مال بھی زیادہ ہے، تو انہوں نے مکہ کال بھیجی کہ میرے قافلے کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے میری مدد کو آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً 313 افراد کو لے کر اسی قافلے کی طرف جا رہے تھے. ان 8 مہمات میں 4 میں آپ خود شریک رہے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمات ہوئی ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 4 میں شریک رہے ہیں، اور اب بھی اصلاً اسی واپسی پر جو وہ قافلہ آ رہا تھا اسی کے تعاقب کے لیے یہ روانہ ہوا تھا، اور اندازہ یہ تھا کہ اب اس کے ساتھ بہت زیادہ مال و اسباب ہے، اور اللہ کے رسول نے بشارت بھی دی تھی کہ تمہیں کچھ مال غنیمت ملے گا. تب یہ ابو سفیان نے وہاں پر ایس او ایس کال بھیج دی کہ میرے اس قافلے کو اندیشہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے تھے مدینے سے باہر، ادھر سے ابو مکہ پیغام پہنچ گیا، وہاں فوری تیاری ہو گئی. پہلے وہ بھرے بیٹھے تھے کہ ہمارا ایک بندہ پہلے مار دیا، انہوں نے نخلا کے مقام پر ایک قافلہ لوٹ لیا، اور اب جو ہے وہ ہمارا اس قافلے کا جو ہے وہ بھی اندیشہ ہے. تو ابو جہل کو موقع مل گیا، اور ایسے جو شریر عناصر تھے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، تیاری کرو جنگ کی، فوری تیاری کر کے وہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ اور بدر، یہ بدر کے مقام پر جو ہے وہاں پر قافلہ وہاں سے گزرنا تھا، ابھی درمیان میں ہی تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع کی گئی کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ وہاں سے نکل آیا ہے مکہ سے. اب آپ نے مشاورت کی تھی پھر، کیونکہ پہلے تو یہ خیال ہی نہیں تھا، جنگی تیاری نہیں تھی، پورے لشکر کے اندر جو ہے وہ صرف 2 گھوڑے تھے. جنگ کے اندر اس زمانے میں اٹیک کرنے کے لیے وہ گھوڑوں کا ایک دستہ ہوتا تھا، رسالہ کہا جاتا تھا اسے، پیادے جو ہیں وہ تو بعد میں سپورٹ کرتے تھے، اصل میں تو صفوں میں گھسنے والے تو وہ گھوڑے ہوتے تھے، گھڑ سوار دستے جو ایک مرتبہ تتر بتر کرتے تھے، وہ سرے سے ہی نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے کل لشکر میں، اور تلواریں بھی گنتی کی چند تھیں، اکثر لوگوں کے پاس تلواریں ہی نہیں ہیں، ایک روایت کے مطابق صرف 8 تلواریں تھیں. اگر جنگی تیاری اگر جنگ کے لیے نکلتے تو کیا وہاں پر تلواروں کی کمی تھی اس علاقے میں؟ وہ تو صرف قافلے کا تعاقب کرنا تھا، لہذا نہتے نکل آئے تھے. تو یہ ہے ایک بات جس کو آج جو ہے آج کے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اقدامی جنگ نہیں ہے اسلام میں، صرف دفاعی جنگ ہے. یہ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اقدامات کیے، اور اقدامات اس لیے کیے تاکہ یہ جو سانپ ہے یہ بل سے باہر نکلے. مکہ جو ہے سرزمین حرم ہے، وہاں جا کر آپ خود اٹیک نہیں کر سکتے، اس سرزمین حرم کی حدود میں، حدود حرم میں نہیں کر سکتے. یہ بھی ہدایات آئی ہیں سورہ بقرہ میں کہ ہاں ان سے قتال کرو لیکن حدود حرم میں قتال نہ کرنا، ہاں اگر وہ پہل کریں تو تم جواباً پھر وہاں حدود حرم میں بھی ان کے خلاف کاروائی کرو گے. پھر یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تلواریں نیام میں رکھو، پھر تم بھی میدان میں آ کر ان کا مقابلہ کرو گے. لیکن وہ ایک رکاوٹ بھی تھی. اب ایک جو ہے وہ جماعت تیار ہو چکی ہے، حزب اللہ بن چکی ہے، اور اب بیت اللہ کو جو ہے وہ 360 بتوں سے پاک کرنا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. یہ دھرتی اللہ کی ہے، نظام دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے. لہذا آپ نے آگے بڑھ کر اقدامات کیے. قرآن بھی کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا بنا کر باطل کے سر میں دے مارتے ہیں. یہ جو حق کی جماعت ہوتی ہے تعداد میں کم ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کوڑے کی طرح برستی ہے باطل نظام کے سر پر، فیدمغہ، اور پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا، فیضا ہوا ظاہر، اور پھر جو باطل ہے وہ نیست و نابود ہو کر رہتا ہے. یہ ہے معاملہ. یہ غزوہ بدر جو ہے میں نے چاہا کہ اس کے حوالے سے یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ مسلمانوں کے اقدام سے ہوا ہے، اور وہ بہرحال نکلنے پر مجبور ہوئے، اور سانپ بل سے نکلا، اور پھر اللہ تعالی نے جو فتح مبین عطا کی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد شامل حال ہوئی وہ غیر معمولی تھی. لیکن اس کے بعد اب ہدایات کیا دی جا رہی ہیں وہ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو، جب بھی وہاں سے تقاضا آئے، کوئی بھی حکم آئے، آگے بڑھ کر لبیک کہو، چاہے تمہیں اس میں دنیاوی کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہو، چاہے اس پہ مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، کچھ بھی ہو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارتے ہیں ایسے کاموں کے لیے جن میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. شاید تم سمجھ رہے ہو یہ جس کام کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے یہ تو اس میں تو نقصان ہو جائے گا. نہیں، اصل حیات جاویدانی اسی کے اندر ہے، اصل مفاد اسی میں ہے. جو بھی جس کام کی طرف وہ بلائیں گے اس میں مسلمانوں کا ہی مفاد ہے، یا دنیاوی یا اخروی. لہذا اللہ اور رسول کا ہر حکم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے آگے بڑھ پر لبیک کہو، اسی میں تمہاری معنوی حیات پوشیدہ ہے. لما یحییکم، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے ایک مرد، ایک انسان کے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یعنی اگر تم اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کرو گے، اللہ اور رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے توفیق ہی سلب کر لے گا. پھر بندے اور اس کے قلب کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا، وہ ایمان جو ہے وہ تمہارے ایمان اور یقین تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوگا، رکاوٹ بن جائے گی، اللہ خود حائل ہو جائے گا، یعنی اس کا قانون حائل ہو جائے گا. جب انسان بار بار اسے بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور پھر بھی وہ اپنا رویہ نہ بدلے اور نہ آئے اللہ اور رسول کی طرف، اس کے احکامات کی طرف، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر مہر کر دی جاتی ہے، پھر توفیق سلب کر لی جاتی ہے. ڈرو اس سے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس فتنے سے کہ جو صرف تم میں سے ظالموں پر ہی واقع نہیں ہوگا. یعنی اگر قوم مجموعی طور پر جو ہے وہ غلط راستے پر چلتی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کے راستے پر، اور پھر اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جائے گا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کے اوپر وہ آئے گا، وہ عوام، وہ جو ہے عام عذاب عام ہوگا جس کی لپیٹ میں پھر دوسرے بھی آئیں گے. اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید کے ایک اور مقام سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو لوگ نہیں آئے، جن منکر کا کام کرتے رہتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فسق و فجور عام ہو رہا ہے، گناہ ہیں عام ہیں، منکرات پھیل رہی ہیں، فحاشی بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، نہیں یعنی منکر، روکنا، باز آؤ، ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، شیطان کے پیچھے لگ گئے ہو، جو لوگ نہیں یعنی منکر کا کام کرتے رہتے ہیں، ان گناہگاروں کو روکتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے بچا لیتا ہے. یہ سورہ آراف میں جو ذکر ہے مچھلی والوں کا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، بنی اسرائیل کے ایک قبیلے پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عذاب تو آیا تھا اس قوم کے اوپر، اللہ نے بچایا ان کو کہ جو ہی نہیں عن المنکر کرتے رہے تھے، اور باقی جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتی، خاص عام سب آ جاتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جب آتی ہے اس کی پکڑ تو اس کا شکنجہ بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، اور خاص طور پر مہاجرین کے لیے. ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں تمہیں دبا دیا گیا تھا، کمزور سمجھ کر تم پر ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، مظالم توڑے جا رہے تھے، مظالم کے پہاڑ. تخافون ان یتخطفکم الناس، یعنی مکے میں جو صورتحال تھی، مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا حضرت خباب بن الارت کو، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو جو ہے سر عام بہت بے دردی سے شہید کیا ہے ابو جہل نے، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس وقت تمہیں جو ہے تم مظلومیت کا شکار تھے، اور تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہیں بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ مکے میں تو یہی صورتحال تھی، قافلہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، پریشرائز کیا گیا جا رہا تھا کہ واپس آؤ اپنے مشرکانہ دین میں، آبائی دین میں، ورنہ یہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ سارا پریشر تھا۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانا عطا فرما دیا۔ یہ ٹھکانا کون سا ہے؟ یہ مدینہ کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ عطا فرما دیا۔ اب جو بھی مہاجر تھے وہ سب کے سب وہاں چلے گئے ہیں، اب ان کے جان مال سب محفوظ ہیں، اب امن و امان ہے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، اور اس نے تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت سے، خصوصی تائید کی ہے تمہاری۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق کے طور پر پاکیزہ غذائیں عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ رزق کا سامان تمہارے لیے فراہم کیا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اللہ کے لیے شکر گزار ہو اور اس کا احسان مانتے ہو۔ یہ آیت جو ہے اگرچہ اس کا تعلق ہے مکہ کے رہنے والوں سے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینہ میں انہیں اللہ نے پناہ گاہ عطا فرما دی، لیکن اس آیت کو میں نے خاص طور پر اس لیے بھی آج موضوع بنایا ہے کہ پاکستان کا معاملہ بھی کچھ بالکل ایسا ہی تھا۔ قرآن میں ایک جگہ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ فیہ ذکرکم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی یاد دہانی اس کے اندر ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ تمہارا بھی ذکر ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ میں آپ کے الفاظ ہیں ارشاد فرمایا ہے، اس قرآن کے اندر فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں سابقہ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بھی ہیں، آنے والے واقعات کی نشاندہی بھی ہے، اور تمہارے لیے تمہارے تمام معاملات کا فیصلہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو بہرحال فیہ ذکرکم، قرآن نے ایسے خاکے دے دیے ہیں، کوئی منافق ہے، کوئی پکا مسلمان ہے، وہ کچا پکا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، مختلف سوچ رکھنے والے ہیں، دہریے ہیں، کہ انسان کو اپنی تصویر اس آئینے میں نظر آ جائے گی کہیں نہ کہیں، ہر انسان کو، کہ یہ میرا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کے اندر بھی مسلمانان پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے، واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اور تم پر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کے جو حالات تھے، اگر آپ ذرا غور کریں، اگرچہ اب وہ کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ان حالات کا جو ہے مشاہدہ کیا ہو، اپنے ہوش کے عالم میں وہ دور دیکھا ہو، ہم سب تو بعد کی پیداوار ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کی کتابیں بھی ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے بھی بتایا ہے، اور یہ حقائق ہیں جو زیادہ پرانے بھی نہیں ہوئے، کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہا تھا۔ حکومت چونکہ انگریز نے چھینی تھی مسلمانوں سے، لہذا جو سارا نزلہ گر رہا تھا، جو عتاب کا شکار تھے، وہ مسلمان تھے، خطرہ بھی انگریز کو مسلمانوں سے ہی زیادہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے، اور خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں، ان کے اندر پھر وہ قوت نہ آ جائے، وہ تو دبا ہی رہا تھا۔ ہندو بھی اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ چکا رہا تھا، اور ہندو کو جو ہے وہ انگریز انکریج کر رہا تھا، سرکاری ملازمتوں میں وہ آگے، تعلیم میں وہ آگے، ہر میدان میں وہ آگے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ دوہری غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، ایک طرف انگریز کی غلامی اور ساتھ ہندو کی غلامی، یہ ہے جو صورتحال تھی۔ تبھی یہ تحریک پاکستان اتنی کامیاب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے، ورنہ سیاسی حیثیت کیا تھی مسلم لیگ کی؟ ہمارے ہاں اس چیز کا شعور کم ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ہسٹری کا بھی مطالعہ کیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کانگریس جو ہے سیاسی اعتبار سے بہت بڑی جماعت تھی، اور وہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتی تھی، اس کے اندر ہندو تو سارے تھے ہی، بقیہ تمام طبقات بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بعد بڑے بڑے لیڈر کانگریس میں تھے، جبکہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی جماعت تھی، اور وہ بھی کل مسلمانوں کی نہیں، اس میں علماء کا جو ایک علماء ہند جو ہیں وہ اس طرف تھے، وہ پاکستان کے مخالف تھے، احرار مخالف تھے، خاکسار مخالف تھے، پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، یہ سارے مسلمانوں کے اندر کے لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے، وہ جو ادھر تھے کانگریس کے اندر بڑے پختہ کار، اور مسلم لیگ بنیادی طور پر نوابوں کی جماعت تھی، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے دونوں نے مل کر، اور اس کو لے کر سٹیئر کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ ورنہ قائد اعظم کے یہ الفاظ بھی اب تک ریکارڈ پر ہیں کہ میری جیب میں کھوٹے سکے، تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مقابلے میں کانگریس کو شکست دے کر اور پاکستان بنوا سکتی، کانگریس پاکستان کی دشمن، انگریز پاکستان کا دشمن، یہ پاکستان ہمیں موجزانہ طور پر عطا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی مدد کی اور موجزانہ طور پر مدینہ ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا، اسی طریقے سے مسلمانان پاکستان جو ہیں، مسلمانان ہند کہنا چاہیے، پاکستان تو بعد میں بنا نا، مسلمانان ہند کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مدینہ جو ہے پاکستان مدینہ کی شکل میں عطا کی ہے یہ ریاست، انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، اور یہ خصوصی اللہ کی تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ والد محترم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے استحکام پاکستان کے نام سے، موجود ہے ہمارے مکتبے پر، اور یہ ہے کوئی اس بات ہے سن 85 کی، اور اس وقت انہوں نے ایک چیپٹر یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا موجزانہ قیام، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اگر اللہ کی غیبی تائید نہ ہوتی تو پاکستان بننا ممکن ہی نہیں تھا، یہ معجزہ ہے، اس دور میں پاکستان کا قائم ہو جانا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو معجزاتی طور پر اللہ نے مدد کی ہے، اور پھر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا۔ فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ معید کیا، اور وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید بھی کی ہے، اور وہ تائید مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں ایٹم بم کی جیسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، یہ غیر معمولی تائید ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو سب سے پسماندہ چند ممالک ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے۔ یہاں کا جو ریسرچ کا لیول ہے، جو معیار ہے، یہاں کی تو ڈگریاں باہر جو ہیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، یہ حال ہے۔ اور پھر وہ ٹیکنالوجی جو دنیا کے صرف چند چوٹی کے ممالک کو حاصل ہے وہ پاکستان کو بھی مل گئی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہر طرح کے جو ہیں وسائل اللہ نے ہمیں دیے اس ملک کے اندر، منرل دولت ہمارے پاس ہے، ہر طرح کے موسم ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کا غلہ یہاں ہوتا ہے، ہر طرح کے پھل یہاں ہیں، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یہ خطاب اس وقت کے مسلمانوں کو بھی تھا کہ اب شکر یہ ہے کہ اب اللہ اور رسول کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہو جاؤ، اور جو مشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہو۔ یہ تھا اصل میسج غزوہ بدر کا۔ ہمارے لیے بھی اصل میسج یہ ہے، ہم نے کیا کیا شکر کرنے کی بجائے، پاکستان مل گیا، ہم نے بھول گئے ہم نے کیا وعدے کیے تھے اللہ سے، موقع مل گیا ہمیں، پہلے ہندو بھی رکاوٹ تھا، اب ہمارے پاس انارکلی بھی ہماری ہو گئی ہے، اور فلاں تو کام بھی ہمارا ہو گیا ہے، اب سارے جو ہیں وہ دوڑ لگ گئی ہے کہ دنیا میں بنانی اور کمانی ہے، بھول گئے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بدعہدی کی صدا ملی ہے، منافقت آ گئی۔ بہرحال اب وقت کم ہے، اس پر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ مزید میں بات کروں گا۔ بہرحال یہ ہے وہ آیت جس میں لگتا ہے کہ پاکستان ہی کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کے لیے اوور آل جو اس کے اندر رہنمائی ہے، جو ہمارے لیے بھی ہے، میں اس رکو کو پورا کر لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اہل ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، اللہ اور رسول سے کیے ہوئے عہد دیکھیے جو شخص مسلمان ہو گیا اس نے اللہ رسول سے عہد کر لیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کی ہر رکعت میں ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار صرف تیرے ہی بندے بن کر رہیں گے، صرف تجھ سے ہی مانگیں گے. بندگی کیا ہے؟ بندگی صرف نماز روزہ نہیں ہے، بندگی یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکامات پر چلو. ہم نے سمجھا بندگی یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا، باقی میں آزاد ہیں ہم، ہرگز نہیں. وہ آقا ہے، ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہے آقا کے ہر حکم ماننا. لہذا قرآن میں جا بجا ہمیں کہا جاتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ گوشوں میں کر لو کچھ میں نہ کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں، اسلام میں، اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہونا، یہ جو ہے آدھی یا چوتھائی اطاعت، یہ اللہ کو ایکسپٹ نہیں ہے. تو لعلکم لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کیا کرو، اور عہد کی خلاف ورزی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ دین کے احکامات یہ ہیں. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ہیں اصل میں فتنہ. مال اور اولاد کو یہاں فتنہ کہا گیا. ہم کہتے ہیں مال اور اولاد ہی تو رحمت ہے سب سے بڑی، ہم تو دعائیں صبح سے شام تک اسی حوالے سے کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فتنہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ بھی ہے، سورہ تغابن میں بھی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ کہتے ہیں وہ چیز جس پر رگڑ کر دیکھا جائے کہ یہ سونا کھرا ہے کہ خام ہے، ناقص ہے یا ملاوٹ ہے. آزمائش، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، ان سے تمہاری خصوصی محبت ہے، لہذا یہاں بہت محتاط رہو. ان کی محبت کہیں تمہیں اللہ اور اس کی یاد سے اور اس کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے باز نہ رکھے، غافل نہ کر دے. یہ ہے اصل میسج. اور دیکھیے یہی ہوا ہمارے ساتھ، پاکستان بنا اور ہم بھول گئے اللہ کو اور اللہ کے وعدوں کو. آج 68 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، بلکہ شاید 69 ہو جائیں گے اب قمری حساب سے. تو اس ملک میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، یا انگریز کا قانون چل رہا ہے، انگریز کا بن رہا ہے وہ پورا نظام ہے جو چل رہا ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ اب انگریز ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہندو ہے جو ہمیں مجبور کر رہا ہے یہاں پر، سکھ ہے جو مجبور کر رہا ہے. یہ تو ہماری اپنی مجرمانہ غفلت ہے، یہ قومی جرم ہے ہمارا، اور ہم اسی مال اور اولاد کے چکر میں پڑ گئے. یہی فتنہ جو ہے، اسی فتنے نے ہمیں لے جو ہے ڈبو دیا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ قرآن مجید جو ہے یہ پرانی سابقہ داستانیں نہیں سنا رہا، یہ ہمیں آج کی بات بتا رہا ہے، بالکل عین پاکستان کے حالات پر یہ آیات منطبق ہو رہی ہیں بعین ہی. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ مال اور اولاد سب یہی رہ جائیں گے، اور اولاد بھی کسی کام نہیں آئے گی. اولاد سے تم بیزاری کا اظہار کرو گے قیامت کے دن، میرے گناہوں کی پاداش میں فدیے کے طور پر میری اولاد کو قبول کر کے جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو. ہر مجرم کی یہ خواہش ہوگی. ہاں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی اور تمہیں نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ آیات کہ جس میں ہمارے لیے میسج بھی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا ذکر میں نے اس لیے بھی کر دیا کہ پاکستان 27ویں شب تھی رمضان کی، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، اور جیسے قرآن بھی اللہ کا معجزہ ہے اور اس کا نزول ہوا ہے ماہ رمضان میں اور اس کے آخری عشرے میں، اور گمان غالب ہے وہ 27ویں شب ہے، اور پاکستان کا قیام بھی رمضان کی 27ویں کو ہوا ہے. اور یہ بھی عجیب ہماری دیکھیں محرومی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے حوالے سے کوئی دن منانا ہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی تھی، تو وہ 27 رمضان ہونا چاہیے، نہ کہ 14 اگست، تاکہ کچھ وہ نسبت بھی ہمیں یاد رہے. یہ اللہ سے وعدے کیے تھے کہ یہ اسلام کا ہم ایک نمونے کی اسلامی ریاست قائم کریں گے، فلاحی اسلامی ریاست، وہ سارے وعدے بھول گئے. اگر ہم 27ویں کو ہی اگر یوم پاکستان قرار دے دیتے تو شاید یہ وعدہ یاد رہ جاتا ہمیں، وہ اس کو بھی ہم نے بلا دیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے اس بڑے عذاب سے بچا لے جس کی دھمکی انہی آیات میں ہے کہ پھر بڑا عذاب بھی آتا ہے، اور پھر اس کے اندر گھن بھی پستا ہے گیہوں کے ساتھ ساتھ، پھر وہ عذاب عام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف دو منٹ لوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ایک بڑی تشویش کی صورتحال جو ہے وہ کراچی میں جو اداروں کا اس وقت ٹکراؤ کی فضا ہے. ایک طرف رینجرز 21ویں ترمیم اور اس کے بعد رینجرز کا معاملہ اور وہ فوج جو کام کر رہی ہے، اور یقیناً رینجرز سے جو کام لیا گیا اس کے نتیجے میں بہتری پیدا ہوئی، بھتہ خوری میں کمی آ گئی، امن بہت حد تک بحال ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کم ہو گئی، اور کچھ نظر آ رہا تھا کہ شاید اب صفائی کا معاملہ بہتر ہوگا. لیکن اب جو ہماری سیاسی وہاں کی حکومتیں ہیں وہ اب سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہیں. سندھ حکومت، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، سیاست کے میدان میں یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں وہاں پر، یہ دونوں جو ہیں اب یہ اکٹھے ہو کر اور چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. چنانچہ وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے، مشکل سے ایک مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے، جو تین تین ماہ کی ایکسٹینشن چل رہی تھی بڑے عرصے سے. یعنی رینجرز کو جو انوالو کیا گیا اس سارے کام کے اندر، آج سے نہیں کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور ہر تین ماہ کے بعد اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جاتی تھی. اب انہوں نے انکار کر دیا تھا ایکسٹینشن دینے سے، بمشکل ایک ماہ کی دی ہے. اور یہ جو ہے صورتحال، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک بڑے بگاڑ کی اور ٹکراؤ کی شکل جو ہے وہ سامنے نظر آتی دکھائی دے رہی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے جو بھی پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوا ہے، اب اس کی قسمت ہے کہ پنجاب سے بھی اس کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے، اب وہ سندھ کے بھی دیہات تک محدود ہو گئی ہے. ادھر دوسری قوت جو ہے کراچی کی، وہ آپ کو معلوم ہے ایم کیو ایم ہے، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کا معاملہ اور جناح پور وغیرہ اس کے جو ہیں ایک نقشے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اب علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں ادھر وہاں پر وہ قوت پکڑیں گی. اور پاکستان کا بھی مسئلہ صرف بلوچستان کا چل رہا ہے کہ وہاں علیحدگی پسند جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اب اس کے بعد یہی معاملہ جو ہے، یعنی پاکستان کے حصے بکرے ہونے کے امکانات اللہ بچائے لیکن بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جو سچویشن آگے نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی پھر سندھ کارڈ کھیلنے پر مجبور ہوگی، ایسے مقام پر اس کو لے آیا گیا ہے. لیکن ہیں ہم پوری قوم کے جرائم کا یہ نتیجہ ہے، سزا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں قوم کی کریم کے جو کیفیت ہے، جو ان کا مورل لیول ہے، اور ان کی جو امانت اور دیانت کے جو ہیں معیارات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور نیچے بھی کوئی حال اچھا نہیں ہے. اوور آل پوری قوم جو ہے وہ بحثیت مجموعی اللہ اور رسول سے غداری کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہرحال پاکستان یہ جو ایک بہت بڑی نعمت تھی اس کا وجود شدید طور پر خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بحران سے بہتر طور پر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مہلت دے، اور ہمیں سمجھ بھی عطا کرے کہ ہم اپنا جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کر لیں، اور اللہ اور رسول کے واقعی سچے وفادار بن جائیں. ابھی صرف ہم زبانی کلامی وفادار ہیں، حقیقتاً وفادار بن جائیں گے تو انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.